نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد توبہ کی تفصیل اس عنوان سے حکیم الامت جدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کا آغاز پڑھا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک سبب توبہ نہ کرنے کا یہ ہے کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ مجھ سے پھر گناہ ہو جائے گا، اور جب پھر گناہ ہو جانے کا احتمال ہے تو توبہ سے کیا فائدہ ہوا، اس لیے توبہ اس وقت کرنا چاہیے کہ اس کے بعد پھر گناہ نہ ہو. صاحبوں میں پوچھتا ہوں کہ زندگی کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں ہم گناہ نہ ہونے کا یقین کر سکیں. جوانی میں اگر چالاکی اور آیاری نہیں ہو تو بدمستی اور بے پرواہی ہوتی ہے، بڑھاپے میں اگر آوارگی بدمستی نہیں ہوتی تو حرص، مکر و فریب، حسد وغیرہ غرض بیسیوں باطنی مرض پیدا ہو جاتے ہیں. تو حاصل اس غزل کا یہ ہوا کہ مر کر توبہ کریں گے، مگر خوب سمجھ لو کہ ہر شخص کی موت اس کے حق میں تو قیامت ہے. پھر قیامت میں کہیں توبہ قبول ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں. توبہ تو صرف زندگی کی حالت میں ہی قبول ہوتی ہے. اور سبب اس خیال کے پیدا ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب توبہ کے بعد بھی گناہ ہوا تو وہ توبہ بالکل بیکار ہو گئی، حالانکہ یہ غلط خیال ہے، بلکہ اس توبہ سے پچھلے گناہ جو معاف ہو چکے ہیں وہ معاف ہو چکے ہیں، اب ان پر پکڑنا ہوگی. اسی طرح جس جس گناہ سے توبہ کرتے جاؤ گے وہ مٹتا جائے گا، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بہت آسان ترکیب نکل آئے، بس آئندہ سے یہی کیا کریں گے کہ خوب جی بھر کے گناہ کیے پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کیے پھر توبہ کر لی. کیونکہ توجہ کی توبہ کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس وقت ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو. جس وقت توبہ کر رہے ہیں اس وقت گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو. جس توبہ کے ساتھ آئندہ گناہ کرنے کا ارادہ بھی ہو وہ توبہ مقبول نہیں. اور توبہ کی یہ خاصیت سن کر اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں یہ بیہودہ خیال کے لاؤ خوب گناہ کریں اسی کو پیدا ہوگا جو نہایت بھدی طبیعت کا ہوگا اور بالکل ہی گیا گزرا ہو، ورنہ جس کی طبیعت میں ذرا بھی سلامتی ہوگی اس کو تو اس سے تابعداری کا زیادہ جوش ہوگا کہ اللہ اکبر، جب خداوند تعالیٰ کا اس قدر رحم و کرم ہے تو ہم کو ہرگز مناسب نہیں کہ اس کی مخالفت کریں. خلاصہ یہ کہ حدیث میں ما اصر من استغفر، یعنی جس شخص نے گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ گناہ پر ہٹ کرنے والوں میں، یعنی ضد کرنے والوں میں، آنے والوں میں نہیں. اور فرماتے ہیں کہ گناہ گار تو سب ہیں مگر ان میں اچھے وہ ہیں جو کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں. پر اگر اتنی ہمت نہ ہو کہ ایک دم سے سب گناہ چھوڑ دو تو توبہ کرنے سے تو ہرگز ہمت نہ ہارو، بلکہ جو گناہ ہو جایا کرے اس سے فوراً توبہ کر لیا کرو، اگر پھر ہو جائے تو پھر توبہ کر لو. دیکھو ایک شخص بیمار ہو جائے اور اس کو کوئی یہ رائے دے کہ میاں علاج سے کیا فائدہ، آخر اس کے بعد پھر بھی تو یہ احتمال ہے کہ بیمار ہو جاؤ گے، تو وہ اس کا یہی جواب دیتا ہے کہ میاں اگر پھر بیمار ہو گئے تو پھر علاج کر لیں گے. آئندہ کی بیماری کے اندیشے سے موجودہ بیماری کا علاج کیوں نہ کریں؟ تو جو فتویٰ آپ کی عقل نے جسمانی مرض میں دیا ہے وہ فتویٰ روحانی مرض میں کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی حدیث میں حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے فَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً، یعنی جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ گناہ پر ضد کرنے والوں میں نہیں، اصرار کرنے والوں میں نہیں، اگرچہ ایک دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹ جائے. اس نے تو بالکل ہی نا امیدی کی جڑ کاٹ دی کہ توبہ کے ٹوٹنے سے پہلی توبہ بیکار نہیں ہوئی، اب پھر توبہ کر لو. ایک سبب توبہ نہ کرنے کا یہ ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ غفور رحیم ہے، یعنی مہربان بخشنے والے ہیں، ان کو ہمارے گناہ بخشتے میں کیا مشکل ہے. لیکن صاحب کو یہ جواب بدن کی بیماری میں کیوں نہیں دیا جاتا ہے اور ان میں اس پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ کیا کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ اس خیال یعنی کہ خدا تعالیٰ غفور رحیم ہے وہ ہم کو تندرست کر دیں گے جسمانی بیماری کا علاج نہ کیا ہو؟ یا کوئی شخص بتلا سکتا ہے کہ اس نے خدا کی رحمت کے بھروسے پر زہر کھا لیا ہو؟ کبھی بھی نہیں. بلکہ اگر کوئی دوسرا یوں کہے کہ میاں خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے سنکیہ کھاؤ تو اس کو دیوانہ بتلایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے غفور رحیم ہونے کے یہ معنی نہیں کہ سنکیہ کھاؤ تو نقصان نہ کرے گا، بلکہ سنکیہ نقصان بھی کرے گا اور خدا تعالیٰ غفور رحیم بھی رہے گا. اسی طرح گناہ سے نقصان پہنچتا ہے لیکن اس سے خدا تعالیٰ کے غفور رحیم رہنے میں کوئی کمی نہیں آتی. صاحب خدا تعالیٰ اس خبر دینے سے جو تم گناہ سے ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے پریشان خاطر مت ہو اور توبہ کو بیکار نہ سمجھو, ہم ان سب کو معاف کر دیں گے. چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوئے تو آپ نے اول مکہ کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہم آپ پر ایمان تو لے آئے لیکن جو گناہ ہم نے اس سے پہلے کیے ہیں ان پر تو ہم کو ضرور سزا ہوگی. بس جب باپ دادا کا دین چھوڑا, بدنامی بھی اٹھائی اور آخرت کا عذاب بھی باقی رہا تو ہم کو کیا فائدہ ہوا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, یعنی تم لوگ پچھلے گناہوں کا اندیشہ نہ کرو, ہم غفور رحیم ہیں, پچھلے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور اگلے بھی. پس معلوم ہوا کہ مقصود اس آیت سے لوگوں کی ناامیدی کو دور کرنا ہے جو اسلام اور توبہ سے اس خیال پر رکتے تھے کہ جب پہلے گناہوں پر عذاب ہوا تو اسلام اور توبہ سے کیا فائدہ, وہ مقصود نہیں جو ہم لوگوں نے سمجھا ہے. ایک سبب توبہ نہ کرنے کا یہ بھی ہے کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں بلکہ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے جنت یا دوزخ وہ ضرور ہو کر رہے گا, پھر نہ عبادت سے کچھ فائدہ اور نہ گناہ سے کچھ نقصان. مگر تعجب ہے کہ دنیا کے کاموں میں یہ خیال کیوں نہیں ہوتا, جیسے کھانا, مال و دولت جمع کرنا, ان کاموں میں تقدیر کہاں چلی جاتی ہے؟ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے تقدیر کے بھروسے پر کمانا چھوڑ دیا ہو, یا کھانا نہ کھایا ہو, یا کھیتی کرنی چھوڑ دی ہو اور زمین میں بیج نہ بویا ہو, کہ اگر تقدیر میں ہے تو خود یہ سب کام ہو جائیں گے. بلکہ اس موقع پر تو یوں کہتے ہیں کہ صاحب تقدیر تو حق ہے لیکن تدبیر بھی تو کرنا چاہیے, بغیر تدبیر کے کوئی کام نہیں ہوتا. افسوس, دنیا کے کاموں میں تدبیر کی ضرورت ہے اور دین کے کاموں میں تدبیر کی ضرورت نہیں. حالانکہ قرآن شریف کی آیتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ضرورتوں کو خدا تعالیٰ نے ایک حد تک ذمہ داری بھی کی ہے. فرماتے ہیں کہ زمین پر جتنی چلنے پھرنے والی چیزیں ہیں ان سب کی روزی خدا تعالیٰ کے ذمے ہیں, اور آخرت کے بارے میں ذرا بھی ذمہ داری نہیں فرمائی, بلکہ صاف ارشاد ہے وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, یعنی انسان کو صرف وہی ملے گا جو کچھ وہ کرے گا. اور فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھے کام کرے گا اسی کو نفع دیں گے اور جو برے کام کرے گا اسی کو نقصان پہنچائیں گے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم بالکل وعدہ نہیں کرتے, جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. غرض دنیا کے کام کو تدبیر پر رکھنا اور آخرت کے کاموں کو تقدیر پر چھوڑ دینا سب غلطی ہے, کیونکہ آخرت کے کاموں کی تدبیریں تو خدا تعالیٰ ہی نے بتلائی ہیں. اگر وہ صرف تقدیر سے ہو جاتی اور تدبیر کو اس میں دخل نہ ہوتا تو تدبیریں بتلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور دنیا کے کاموں کی تدبیر بندے خود کرتے ہیں, قرآن و حدیث میں ان کے طریقے نہیں بتلائے گئے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ایک حد تک بغیر تدبیر کے بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح اور بہت باتیں توبہ سے روکنے والی ہیں, وہ یہاں سب بیان نہیں ہوئی, مگر اتنی ہی باتوں میں غور کرنے کے بعد وہ بھی سمجھ میں آ سکتی ہیں. بس جبکہ توبہ سے روکنے والی چیزیں معلوم ہو گئیں اور ان کے علاج بھی معلوم ہو گئے تو جلدی سے ان کو دور کرنا چاہیے اور توبہ کر لینا چاہیے, دیر نہ کرنا چاہیے, کیونکہ دیر کرنے میں اثر یہ ہے کہ پھر اکثر توبہ میسر ہی نہیں ہوتی. یہ حالت ہوتی چلی جاتی ہے کہ آج ارادہ کرتا ہے کہ کل توبہ کروں گا, اور جب کل ہوتا ہے تو پھر یہی ارادہ ہوتا ہے کہ کل کو کر لوں گا. اسی طرح ٹالتے ٹالتے توبہ سے محروم رہ جاتا ہے, کیونکہ توبہ ندامت کا نام ہے, اور ندامت کہتے ہیں جی برا ہونے اور قصور پر شرمندہ ہونے کو, اور شرمندگی اس وقت ہوتی ہے جبکہ دائد پر اثر باقی رہے, اور اثر تھوڑے دنوں کے بعد جاتا رہتا ہے, تو اب شرمندگی ہی نہ رہی تو توبہ کیوں کر نصیب ہوگی. غرض کبھی توبہ کرنے میں دیر نہ کرے, بلکہ دن کے گناہوں سے رات آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے, اور رات کے گناہوں سے دن آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. حضرت ابو هريرة رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوزخ کی آگ کے مانند نہیں دیکھا، یعنی ایسی شدید اور ہولناک چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سوتا ہے، اور جنت کی مانند نہیں دیکھا کہ اس کا طلب کرنے والا سوتا ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی دوزخ کے عذاب سے جیسا کہ بھاگنا چاہیے، اس طرح لوگوں کا عمل نہیں، بلکہ بھاگنے کے بجائے سوتے ہیں۔ اور دوزخ سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو گناہوں سے بچایا جائے اور نیک اعمال میں سستی نہ کرے۔ اسی طرح جنت کی نعمتوں کی طرف جس رغبت کے ساتھ دوڑنا چاہیے، اس طرح عمل نہیں بلکہ دوڑنے کے بجائے سوتا ہے۔ اور جنت کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض فصائل اور متفرد سنتوں کا بیان میں جب کوئی ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام فرماتے، جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے، متکبروں کی طرح کنکھیوں سے نہ دیکھتے، نگاہ نیچی رکھتے، غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے، برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے۔ آپ انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحدیث صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فضائل اہل بیت سے متعلق روایات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس لیے بھی محبت رکھو کہ وہ تم کو نعمتیں کھانے کو دیتا ہے، اور مجھ سے محبت رکھو خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھنے کے سبب، یعنی اللہ تعالیٰ جب محبوب ہیں اور میں ان کا محبوب رسول اور محبوب ہوں، اس لیے مجھ سے محبت رکھو، اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو میرے ساتھ محبت رکھنے کے سبب، یعنی جب میں محبوب ہوں اور اہل بیت میرے منتخب اور محبوب ہیں تو ان سے بھی محبت رکھو۔ اللہ